الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب حیات المسلمین کا بیان ہو رہا ہے. اس کتاب کی روح پنجم یعنی پانچویں روح تقدیر پر یقین اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنا ہے. اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرنا، جس کو توکل کہتے ہیں، اور تقدیر کا یقین کرنا، اس کی تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں. اس روح کے شروع میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر اور توکل کے پانچ فائدے بیان فرمائے ہیں کہ جو شخص تقدیر کا یقین کرے گا اور توکل کو اپنائے گا تو اس کو یہ پانچ فائدے حاصل ہوں گے. ان پانچ فائدوں میں سے چار فائدے گزشتہ منگل کو بیان ہو گئے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی پانچواں فائدہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلط فہمی کا ازالہ فرمایا ہے، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. پانچواں فائدہ یہ ہے، جب یہ یقین حاصل ہوگا کہ ہر کام اللہ تعالی کے حکم سے ہوتا ہے. کوئی شخص کسی مقصد میں کامیابی کو اپنی تدبیر یا سمجھ کا نتیجہ سمجھ کر فخر و غرور میں مبتلا نہ ہوگا. یہ پانچواں فائدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب اس بات کا یقین کرے گا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوتا ہے, کوئی کام اللہ تعالی کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا, جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم و حکمت سے میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اسی کے مطابق ہو رہا ہے, خواہ اچھا ہو رہا ہو یا برا, میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہو یا میری مرضی کے خلاف, سب کچھ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے اور سب کچھ من جانب اللہ ہو رہا ہے. لہذا اگر کسی کو دنیا میں کوئی نعمت ملے, مثلا بیمار کو صحت مل جائے, بھوکے کو کھانا مل جائے, ننگے کو کپڑے مل جائے, سردی سے ٹھٹرنے والے کو گرم لباس, کمبل اور لحاف مل جائے, مقدمہ لڑنے والے کو مقدمے میں کامیابی ہو جائے, جاہل کو علم حاصل ہو جائے, بے عہدہ اور بے منصب کو کوئی عہدہ اور منصب مل جائے, یا کسی کو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے نیک کاموں کی خوب توفیق ہو جائے, ذکر کی توفیق ہو جائے, تلاوت کی توفیق ہو جائے, نوافل کی توفیق ہو جائے, فرائض کی توفیق ہو جائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے, کسی کو دنیا میں عزت مل جائے, کسی کو کسی بھی کسی مقصد میں, کسی کو بھی اس کے کسی مقصد میں اسے کامیابی مل جائے, تو وہ اس کو اللہ تعالی کی عطا سمجھے گا. اللہ تعالی کا فضل سمجھے گا, حق تعالی شانہ کا انعام سمجھے گا, اپنا کوئی کمال نہیں سمجھے گا, یہ نہیں سمجھے گا کہ میری سمجھ سے ہوا, میری عقل سے ہوا, میری کسی تدبیر سے ہوا, میری کسی کوشش سے ہوا, نہیں, جو کچھ ہوا اس کے کرم سے ہوا, جو کچھ ہوا اس کے فضل سے ہوا, جیسے ایک شعر ہے, میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے, میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. جی میں مسجد میں جو آیا ہوں یہ اللہ کے فضل سے آیا ہوں, ورنہ میری کیا مجال تھی کہ میں گھر سے نکلتا اور مسجد میں آ کر کے یہاں بیٹھتا. مجھ جیسے تو اور بھی بہت سے انسان ہیں وہ تو نہیں آ سکے، بعض لوگ چاہنے کے باوجود نہیں آ سکتے، یہ محض فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے گا، فخر نہیں کرے گا، غرور نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا. شکر ادا کرے گا، شکر ادا کرے گا. اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے اور اپنی جگہ اٹل بات ہے، اس میں کسی شک شبے کوئی گنجائش نہیں. ہم اور ہمارا وجود محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. نیک کام کی توفیق بھی اگر ہو رہی ہے تو ان کی عطا ہے. لہذا ایسے شخص کبھی بھی فخر نہیں کرے گا، غرور نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، خود پسندی کے اندر مبتلا نہیں ہوگا. یہ اس میں میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں، بہت اونچا ہوں، بہت بڑا ہوں، کیونکہ جانتا ہے کہ میرا تو کوئی کمال ہی نہیں. جو کچھ بھی میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، یہ سب نعمتیں اس نے میرے لیے مقدر فرما دی تو مجھے ان کے عطا کرنے سے مل گئے. وہ مقدر نہ فرماتے، مجھ کو عطا نہ فرماتے، تو میری کیا مجال تھی کہ میں حاصل کر لیتا. اور یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، یہ بات ذہن میں آنا بہت بڑا فائدہ ہے. کیونکہ جس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے، جو تقدیر پر یقین نہیں کرتا ہے اور اس کا استعذار نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، تو بعض مردوں پھر وہ اپنی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے. اسے جو کچھ حاصل ہے اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنی کوششوں اور اپنی کاوشوں کا نتیجہ سمجھتا ہے. اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کی ہے تو مجھے ملا، یہ سلا ملا ہے، محنت نہیں کرتا تو کہاں ملتا. تو ایسے لوگ بعض مرتبہ ایسے لوگ فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے قارون کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا، کہ اس نے یہ کہا کہ یہ سب میری عقل فہم اور میری طاقت کا نتیجہ ہے، جو کچھ میں نے مال کمایا سب میرے دست و بازو کا نتیجہ ہے. انجام دیکھو کیا ہو، آج تک زمین میں دھنستا جا رہا ہے، آج تک زمین میں دھنس رہا ہے، قیامت تک دھنستا رہے گا. ذلیل بھی ہوا، خوار بھی ہوا، خزانہ بھی گیا، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی، سب کچھ ختم ہو گیا غرور کرنے کی وجہ سے، فخر کرنے کی وجہ سے. ایسے عبادت گزار بھی اللہ بچائے، تھوڑی سی عبادت کیا کر لی، بس اپنے آپ کو ولی غوث و قطب سمجھنے لگتے ہیں، اور دوسروں کو جو ظاہراً ابھی نیک نہیں ہے ان کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتے ہیں. اور اس طرح غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں. تقدیر کو یہ تقدیر پر یقین کرنے کا اور توکل کو اختیار کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ انسان کے اندر سے فخر و غرور کی جڑ کٹ جاتی ہے. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ہر یقین رکھنے والا کامیابی میں شکر ادا کرے گا اور ناکامی میں صبر کرے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ لکھے لا تاسو علی ما فاتکم، تاکہ جو کچھ تم سے فوت ہو جائے تم اس پر افسوس نہ کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو کچھ تمہیں ملے اس پر اتراؤ نہیں. اللہ لا یکون للمختار فخور، اور اللہ تعالی ہر فخر کرنے والے اور متکبر کو پسند نہیں فرماتے. ہر انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں شروع سے آخر تک، ہر انسان کی ہر روز دو حالتیں ہوتی ہیں. یا تو صورت حال اس کے حسب منشا ہوتی ہے یا خلاف منشا ہوتی ہے، یا اسے کوئی نعمت مل رہی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، یا خوشی ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی صدمہ ہو رہا ہوتا ہے. سب مقدر ہے. ہر حادثہ، ہر ثانیہ، ہر واقعہ، ہر خوشی، ہر مسرت اور شادمانی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. جو کچھ ہوتا ہے سب تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم حکمت سے ہوتا ہے. مومن کام یہ ہے کہ اگر صورتحال اپنی مرضی کے مطابق ہو تو الحمدللہ کہے، شکر ادا کرے، نعمت ملے تو شکر ادا کرے، خوشی ملے تو شکر ادا کرے. مرضی خلاف صورتحال پیش آ جائے، غم پیش آ جائے، صدمہ پیش آ جائے، بیماری پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو صبر کرے، انا الہ و انا الیہ راجعون پڑے، شکر کرے تو اطاعت کا ثواب اور اجر اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کا پھل، اس کا اجر. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. مومن کسی حال میں بھی نقصان میں نہیں اور گھاٹے میں نہیں، لہذا ہر وقت اپنی تقدیر کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا ہو تو بھی تقدیر کو یاد کرے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، مجھے مل گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جب کوئی نقصان ہو جائے، کوئی صدمہ پیش آ جائے، کوئی پریشانی لائق ہو جائے، اپنی تقدیر کو یاد کرے کہ میری تقدیر میں ایسے لکھا تھا، یہ تو ہونے ہی تو ہو گیا، اب صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے. بس یہ عمل ہی بہت بڑا عمل ہے، یہ عمل بھی بہت بڑا عمل ہے جس سے دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، ہموم و غموم و صدمات، نقصانات و خسارے، خساروں کا غم ہلکا ہو جائے گا، ان تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، آسان ہونے کے بعد صبر کرنا آسان ہو جائے گا، اور صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کا بے حساب اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. پریشانی ہوگی لیکن نام کی ہوگی، معمولی ہوگی، قابل برداشت ہوگی، ناقابل برداشت ہو کر موجب خودکشی نہیں ہوگی. اس کے بعد حضرت ایک شبہ اور غلط فہمی دور فرمانا چاہتے ہیں. جس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں پہلے عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے. تقدیر پر ایمان لانے کا اور تقدیر پر یقین کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی رنج غم صدمہ پیش آئے تو اس کو دور کرنے کے لیے شریعت کے مطابق جائز اسباب اور جائز تدابیر بھی اختیار نہ کرے. یہ بلکہ شریعت کے مطابق اس تکلیف کے دور ہونے کے لیے، اس رنج اور غم کے دور ہونے کے لیے جو جائز اسباب ہیں، ذرائع ہیں، طریقے ہیں، تدبیریں ہیں، اعتدال کے ساتھ ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے. مثلا کوئی شخص بیمار ہو گیا تو بیماری مقدر ہے، تقدیر کے مطابق بیمار ہوا ہے اور اللہ تعالی کے حکم سے بیمار ہوا ہے، اور اللہ تعالی کے حکم سے بیماری جائے گی. تقدیر میں صحت لکھی ہوگی تو صحت ہو جائے گی. تو اس کا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ علاج بھی نہ کرے. بلکہ علاج کرے، پرہیز کرے، دعا کرے. دعا اور توا دونوں کرے، اور پھر بھی دعا دوا دونوں کرے، اور پھر دوا پہ بھروسہ بھی نہ کرے کہ اس دوا سے ضرور ہی فائدہ ہو جائے گا، بلکہ بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر کرے کہ اگر اللہ جل شانہ کو منظور ہوگا اور میری قسمت میں صحت لکھی ہوگی تو ضرور اس دوا سے فائدہ ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. ایسے کاروبار میں کسی کو نقصان ہو گیا تو مقدر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب ہاتھ باتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ بس بھائی مقدر میں نقصان تھا وہ ہو گیا، اب اگر نفع بھی ہوگا تو ہو جائے گا، دکان بند کر گھر جا بیٹھا، کاروبار کرنا چھوڑ دے. اور اس نقصان کی تلافی کے لیے جو جائز تدابیر ہیں انہیں اختیار کرنا ترک کر دے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. دکان کھولے، مال بیچے، اور جو طریقے ہیں، جو اس کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، بشرطے کے جائز ہوں، انہیں اختیار کرے اور ان اسباب پر نظر بھی نہ رکھے، اپنی نظر بھی اللہ تعالیٰ پر ہی رکھے کہ میری تقدیر کے مطابق نقصان ہوا ہے تو میری تقدیر کے مطابق نفع بھی ہو سکتا ہے. کہ جیسے کوئی طالب علم ہے
اب وہ امتحان میں فیل ہو جائے, اس کا مطلب یہ نہیں مایوس ہو کے بیٹھ جائے اور پڑھنا چھوڑ دے کہ بس بھائی میں تو فیل ہو گیا, بھائی میں نہیں پڑھ سکتا. پھر فیل ہونا مقدر میں تھا, ہو گیا. پاس ہونا بھی تو مقدر ہو سکتا ہے, مقدر میں ہو سکتا ہے. مقدر میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھنا چھوڑ دو, محنت کرنا چھوڑ دو, تکرار کرنا چھوڑ دو, مطالعہ کرنا چھوڑ دو, یاد کرنا چھوڑ دو, سبق میں حاضری بند کر دو, یہ مطلب نہیں. اگر فیل ہو گئے ہو تو پہلے سے زیادہ محنت کرو, پہلے سے زیادہ مطالعہ کرو, پہلے سے زیادہ تکرار کرو, پہلے سے زیادہ سبق میں جسمن و ذہنن حاضر رہو, استاد کی بات کو سمجھو, سمجھنے کے بعد اسے یاد کرو, اور اپنی اس محنت اور کوشش پر بھروسہ بھی مت کرو. بھروسہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرو کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا, میری تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں آئندہ انشاءاللہ نہ صرف پاس ہوں گا بلکہ ممتاز آؤں گا. ہو سکتا ہے تو تقدیر کے اوپر یقین کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی محنت کرنا چھوڑ دے. حدیث شریف میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہے, کہ ایک مرتبہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں, ایک دائیں ہاتھ میں تھی, ایک بائیں ہاتھ میں تھی. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ دو کتابیں کیسی ہیں, بتاؤ یہ کتابیں کیسی ہیں. صحابہ کرام سے نہیں, آپ نے کہا تم جانتے ہو یہ کتابیں کیسی ہیں. پھر میں نے اللہ یہ کہ آپ ہمیں بتائیں. صحابہ کرام سے ہمیں معلوم نہیں ہے, اگر آپ بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتابیں کیسی ہیں. پھر آپ نے دائیں ہاتھ والی کتاب کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ رب العالمین کی کتاب ہے اور اس میں جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, ان کے والدین کے نام, ان قبیلوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں, اور آخر میں ان کی تعداد کو جمع کر دیا گیا ہے, ٹوٹل کر دیا گیا ہے. اب یہ جتنے اس کتاب کے اندر جنتیوں کے نام ہیں یہی جنت میں جائیں گے, نہ کم نہ زیادہ. پھر دوسری کتاب کے اشارہ فرمایا کہ یہ کتاب رب العالمین کی کتاب ہے اور اس میں اہل جہنم کے نام لکھے ہوئے ہیں, ان کے والدین کے نام, ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور آخر میں ان کو جمع کیا گیا ہے. اس کتاب میں جن جہنمیوں کے نام ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے, نہ کم ہوں گے نہ زیادہ. جو دائنی کتاب میں جس کا نام لکھا ہے وہ جنت میں جائے گا, جہنم میں نہیں جائے گا, اور جس کا نام الیاذ باللہ دوسری بائیں ہاتھ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ جہنم میں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو جو کچھ ہے سب مقدر ہے, جس کا جنت میں جانا ہے جنت میں جائے گا, جس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے گا, اور جس کو دوزخ میں جانا ہے وہ دوزخ میں جائے گا. اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور عمل ایک ظاہری سبب ہے جنت یا جہنم میں جانے کا. سمن اس مقدر کی وجہ سے عمل نہیں چھوڑ سکتے, عمل کرو اور صحیح صحیح کرو, عمل کرو اور صحیح صحیح کرو, اور دین حق کے قریب قریب چلو. یعنی پوری طرح اگر نہ چل سکو تو قریب قریب رہو. وجہ یہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا اس کا آخری عمل جنت میں جانے کا ہوگا، اس سے پہلے کچھ بھی کرتا رہا ہو، لیکن اس کا خاتمہ جنت والے عمل پر ہوگا، وہ جنت میں چلا جائے گا. اور جو جہنمی ہے اس کا آخری عمل جہنم میں جانے کا ہوگا. الحمد للہ، اللہ بچائے اللہ بچائے، چاہے اس سے پہلے کتنے اچھے عمل کرتا رہا ہو. اس لیے عمل کی ضرورت ہے، اس مقدر کی وجہ سے عمل سے چھٹی نہیں ہے. جیسے یہ شعر ہے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تقدیر کی وجہ سے تو اور زیادہ عمل کی ضرورت ہے، نہ کہ عمل کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ نے ان کتابوں کو رکھ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں، فریقن فی الجنت فریقن فی السعیر. قرآن میں فرما دیا، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا عمل کی ضرورت نہیں ہے. عمل تو ایک سبب ہے ظاہری طور پر، جنت کا عمل جنت میں جانے کا ظاہری سبب ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائے گا جو بھی جائے گا. اور گناہ دوزخ میں جانے کا ظاہری عمل ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. تو تقدیر کی وجہ سے سبق چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. بیمار ہے تو علاج کرے، جاہل ہے تو علم حاصل کرے. تنگ دست ہے تو محنت کوشش کر کے روزی کمائے، کوشش کرتا رہے، حاصل ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے، نہ حاصل ہو اپنی تقدیر کو یاد کرے. بہرحال اسباب کو اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم دار الاسباب کے اندر ہیں. بلکہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اسباب کی تین قسمیں ہیں، بعض اسباب تو وہ ہیں جن سے مقصود یقینی طور پر حاصل ہو جاتا ہے، بعض اسباب بعض تدبیریں بعض اسباب اور بعض وسائل ایسے ہیں کہ ان سے مقصود یقینی طور پر حاصل ہوتا ہے. مثلا کسی آدمی میں بہت زور کی بھوک لگی ہوئی، سامنے قورمہ بریانی رکھا ہوا، تو یقینی بات ہے کھائے گا تو بھوک مٹ جائے گی. یہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے، کپ کپ آ رہا ہے سردی کی وجہ سے، سامنے کمبل اور رضائی اور گرم کپڑے اور گرم گرم سوپ رکھا ہوا ہے. یقینی بات ہے سوپ پیے گا کمبل اوڑے گا تو ساری سردی کافور ہو جائے گی. یا آگ کا علاوہ روشن ہے، یقینی بات ہے اگر اس میں گھسے گا تو جل کے کوئلہ ہو جائے گا. اب کوئی کوشش یہ کہے کہ بھئی میرے مقدر میں اگر لکھا ہوگا تو میرا کھانا پیٹ میں آ جائے گا، بھوک مٹ جائے گی، میں تو نہیں کھاتا، کہ میرے مقدر میں ہوگا تو کھانا میرے پیٹ میں آ جائے گا ورنہ نہیں. یا میری قسمت میں سردی دور ہونا لکھا ہوگا تو سردی دور ہو جائے گی، نہیں تو نہیں ہوگی. یا بھٹی میں کود مارے چھلا لگا دے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو بچا لیں گے. تو فرماتے ہیں یہ توکل حرام اور ناجائز ہے. یہاں پر کھانا نہ کھانا اور توکل کرنا، یا کپڑے نہ اوڑھنا اور سردی سے اپنے آپ کو نہ بچانا، نہ دیج، کیونکہ یہاں بھوک سے مرنا ہے یقینی ہے، آگ میں کود مارنے سے جلنا ظاہراً یقینی ہے، تو یہاں پر ترک کے اسباب جائز نہیں، یہاں اسباب کو ترک کرنا حرام اور ناجائز. دوسری قسم اور تیسری قسم میں تھوڑی سی تفصیل ہوا ان شاء اللہ تعالی، موقع ملا اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمایا تو آئندہ عرض کروں گا. بہرحال یہاں حضرت نے یہ غلط فہمی کا اضالہ فرمایا ہے کہ تقدیر پر یقین کرنے کا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو بھی اختیار نہ کیا جائے، بلکہ شریعت کے مطابق جو اسباب جائز ہوں انہیں اختیار کرنا چاہیے اور ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم کو عافیت عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، صدق و توکل عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما یا اللہ، عافیت کامل عطا فرما، دنیا و آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما یا ارحم الراحمین. ہم سب کو اپنی ذات اقدس پر سچا توکل عطا فرما یا اللہ، ہمیں سچا توکل عطا فرما، توکل و بھروسہ عطا فرما یا اللہ یا اللہ. ہمارے تقدیر میں ہر خیر مقدر فرما، ہمارے تقدیر میں سے ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما، ہر شر، ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما یا اللہ، عافیت دارین عطا فرما، راحت دارین عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما یا اللہ، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین. آمین.